فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اعتکاف کی نیت کر لیجئے موبائل فون ہو تو بند رکھیے تاکہ گھنٹیاں بج کر آپ کے لیے ڈسٹربنس کی صورت نہ بنے جتنا ہو سکے موبائل سے بچ کر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی اچھی باتیں سن سکیں گے ہو سکے تو ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں ٹیک بھی نہ لگائیں اور توجہ سے سنیں گفتگو بھی نہ فرمائیں فرمان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم 1448 ہجری کے اسلامی پہلے مہینے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے انشاءاللہ الکریم آج حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا حضرت نزال بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ایک دن ہم نے خوش پایا تو عرض کی یا امیر المومنین اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان فرمائیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں یار مین دوست ہم نے عرض کی اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو ہم نے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال ارشاد فرمائیے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمارے دین کی امامت کو پسند فرمایا انہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں پسند کر لیا ہم نے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتا دیجئے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا انہوں نے باطل کو حق سے جدا کر دیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے پھر ہم نے عرض کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں ذوالنورین پکارے جاتے ہیں یعنی دو نور والے ذوالنورین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے شوہر ہوئے، اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت یعنی گارنٹی فرمائی ہے. رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً چار یاروں کو سلام. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی،
حضرت عثمان بھی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی،
والدین نبی
جنتی جنتی،
ہیں حسن حسین بھی
جنتی جنتی،
جنتی 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 جنتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ واقعہ فیل کے چھٹے سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے. پہلے سن اس طرح چلتے تھے، کوئی بہت مشہور واقعہ ہو جائے نا اس سے سن چلتے تھے. تو یہ واقعہ فیل، فیل فا ہاتھی کو بولتے ہیں، ہاتھی کا واقعہ، کہ وہ ابرہہ نے مطلب کعبہ شریف کی عظمت کو اپنے زوم فاسد میں ختم کرنے کے لیے خود اپنے یہاں کعبہ بنایا. بولا یہ اس کو میں شہید کر دوں تاکہ میرے یہاں لوگ آ کر طواف کریں کعبے کا اور اس کی زیارت کریں وغیرہ. تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور اس پر اللہ پاک نے ابابیل کی فوج بھیجی، اور ابابیل نے کنکریاں اس کے ہاتھیوں پر ماری. تو جس ہاتھی، جس آدمی پر وہ کنکری گرتی تھی، وہ آر پار ہو جاتی تھی اور وہیں وہ راک کا ڈھیر ہو جاتا تھا. یہ واقعہ بڑا اہم واقعہ سورۃ الفیل الم ترا کیفا میں، سورہ فیل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. تو اس واقعے کی یادگار میں پھر وہ سن پڑا، جیسے ہجری سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مشہور واقعے سے جاری ہے. تو یوں یہ واقعہ ہوا. تو یہ واقعہ فیل کے چھٹے سال، یا عام الفیل اس کا نام ہوا، ہاتھی کا سال. عام الفیل کا جو چھٹا سال تھا سکسٹھ، تو سکسٹھ سال میں مکہ پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب پانچ واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر دو بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی. یہ بھی ہے نا دو نور والا کہنے کی ایک وجہ ہے، اور مشہور وجہ وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ یہ دو نور کے تعلق سے فرماتے ہیں، نور دل و عین ہیں، صاحب نورین ہیں، سب کے دل کے چین ہیں، مومنوں کی جان ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارگاہ رسالت میں ایک بار ایک شخص حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصافحہ فرمایا، یعنی مبارک ہاتھ ملائے، اور جب تک اس نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو کل قیامت میں اس کا حساب مت لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ کیا شان ہے، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، تھوڑے ہی صفحے اس کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو محرم شریف، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے نویں بزرگ، نائنتھ شیخ طریقت حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس گزرا دو محرم شریف۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، اور شروع میں ان کا پہلے ایک شعر سنا دوں جو شجرے میں، بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ تو ان کی ولادت مکہ میں کرخ میں ہوئی، آپ رحمت اللہ علیہ کا نام اسد الدین ہے، لیکن معروف کرخی، معروف کرخی، معروف کرخی کے نام سے مشہور ہے۔ کرخی آپ کا جو مکہ میں ولادت تھا اس کی نسبت کرخی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محفوظ، آپ کے والد ماجد کا نام فیروز، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے والدین بھی تو مسلمان ہو گئے تھے، اصل یہ غیر مسلم گھرانہ تھا، تو ابتدا میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ غیر مسلم تھے، مگر بچپن ہی سے آپ کے قلب و جگر میں، ذہن و دماغ میں اسلام کی حقانیت تھی اور تڑپ تھی، جوش و عقیدت دل میں موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماں باپ کو اسلام کی ترغیب دیتے رہتے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے ایک ہی غیر مسلم معلم کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا۔ اس معلم نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ آپ نے کہا میں، میرے والد اور میری والدہ، کل تین افراد ہیں۔ وہ کہنے لگا تم کہو ثالث و ثلاثہ، یعنی عیسیٰ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک کے سوا دوسرے کو رب مانوں، اس لیے میں نے فوراً انکار کر دیا۔ اس پر معلم یعنی ٹیچر نے مجھے مارنا شروع کیا، وہ جتنا شدت سے مارتا میں اسی جرت سے انکار کرتا کہ میں نہیں کہوں گا کہ عیسیٰ تیسرے خدا ہیں۔ آخر عاجز ہو کر اس نے میرے والدین سے کہا کہ اس کو تو بند کر دو، قید کر دو، یہ مان نہیں رہا۔ تین روز تک قید میں رہا، آپ فرماتے میں تین روز تک قید میں رہا، اور ہر روز ایک روٹی ملتی تھی، مگر میں نے اس کو روٹی کو ٹچ بھی نہیں کیا. جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں بھاگ گیا. اب چونکہ میں والدین کا بیٹا بھی اکلوتا, اکلوتا بولتے ایک ہی ہو تو اکلوتا بولتے ہیں, میں ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا تھا, اس لیے میری جدائی سے انہیں سخت قلق ہوا, ان کو رنج ہوا اور کہنے لگا ہمارا بیٹا جہاں بھی گیا ہے ہمارے پاس لوٹ تو آئے, آ تو جائے. وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے, ہم بھی اسی کے ساتھ اپنا دین تبدیل کر دیں گے. جب حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہوا اور اپنے ایمان کی دولت کو سینے سے لگائے گھر واپس لوٹا, میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے والدین بھی مسلمان ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تعلیم و تربیت حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ پائی اور علم طریقت کے لیے حضرت سیدنا حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس تہ کیے, ان سے حاصل کیا علم طریقت. آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف اسرار معرفت قطب وقت اور بدر طریقت تھے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال, یعنی آپ کی ڈیتھ 2 محرم شریف سن 200 ہجری کو ہوئی. آپ کا مزار فائض الانوار بغداد معلہ میں زیارت گاہ خلائق ہے. حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب, یعنی آزمودہ ہے, آزمائی ہوئی ہے, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو بھی ضرورت و حاجت پیش آئے ان کے مزار شریف پر اگر حاضر ہو کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو وہاں کے امام صاحب وہی نا محبت کرتے ہیں, یہاں آئے بھی تھے, ہمارا اپنا اجتماع بھی وہیں ہوتا ہے. اس مزار شریف پر جو امام صاحب ہیں خطیب صاحب, ہو سکتا ہے یہی لوگ مطلب وہ شاید اولاد میں سے بھی ہوں اور وہاں اذکار ذکر و اذکار کے سلسلے ہوتے ہیں. اب اللہ بہتر جان, تعارف تو ہوا تھا, آئے بھی تھے, مجھے کبھی کبھی سلام یا مکتوب بھی بھیجتے ہیں اور وہاں اپنا ہفتہ وار اجتماع بھی انہیں کے مزار شریف پر ہوتا ہے. وہاں کی جو انتظامیہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتی ہے.
دارالسنہ بھی ہے اس جگہ پر,
دارالسنہ بھی ہے نا وہاں الحمد للہ بغداد شریف میں. یہ غوث پاک کے سلسلے میں, انہیں غوث پاک کے مشائخ میں سے ہی ہیں. غوث پاک کی مزار شریف میں چلہ گاہ بھی ہے. چلہ گاہ اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں کسی بزرگ نے عبادت کی ہو, یعنی غوث پاک نے, اور یہ مطلب بزرگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے. داتا دربار میں بھی تو چلہ گاہ ہے نا, حضور خواجہ غریب نواز کی. حضور خواجہ غریب نواز یہاں آئے تھے اور عبادت کی تھی اللہ کی, تو وہ چلہ گاہ بنی, اب غالباً مسجد بنی ہے نا, وہاں چلہ گاہ موجود ہے. ہاں چلہ گاہ موجود ہے, مسجد بھی ہے وہاں, وہ تو داتا حضور نے بنائی تھی مسجد. اور قبلہ رخ کی تعین صحیح نہیں ہو پا رہی تھی تو آپ نے, میرا خیال ہے جو یاد آ رہا ہے مجھے, کرامت دکھائی تھی, داتا حضور نے پردے اٹھا دیے تھے اور قبلہ نظر آیا تھا کعبہ, پھر اس طرف وہ مسجد ابھی بھی ہے وہاں حضور داتا حضور کے مزار پر. تو یوں بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا تو پرانا طریقہ رہا ہے کہ مزار شریف پر حاضریاں بزرگوں کی, اب کوئی حاضر ہوتے تھے کوئی تشریف لاتے تھے جو بھی تھا, بھارت یہ حضرات اپنے یہاں مزاروں پر بزرگوں کے یعنی ظاہری حیات میں بھی اکتساب فیض کرتے تھے, فیض حاصل کرتے تھے اور وفات کے بعد بھی فیض حاصل کرتے تھے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی فیض پردہ نہیں کر جاتا, فیض بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ اجر دنیا سے جانے کے بعد ملتا ہے نا, تو وہ یوں اجر ملتا ہے ان کو, تو یوں دنیا سے جانے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے. یہ وائزانہ نکتہ نہیں ہے, یہ عقیدت میں یہ نہیں بول رہا میں, واقعی علماء یہ فرماتے ہیں کہ فیض بڑھ جاتا ہے ان کا. الحمدللہ. اور خواجہ غریب نواز نے تو داتا گنج حضور بخش کے یہاں چلہ حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ کر کے پھر وہ ایک ربائی بھی تو لکھی نا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یعنی حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ فیض کے خزانے دنیا میں لٹا رہے ہیں, اور یہ تو اللہ کا نور ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہیں, اور یہ ناقصوں کے پیر ہیں کامل پیر, یعنی جو جن میں خامیاں ہیں ان کے کامل بغیر خامیوں کے پیر ہیں, اور جو کامل ہیں جو پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں یہ ان کے بھی رہنما ہیں, کاملاں را رہنما. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اولیاء کرام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالی, اور ان اولیاء کرام کے بارے میں نہ وسوسے پالنے ہیں نہ وسوسے ڈالنے والوں کی بات سننی ہے, ورنہ بولنا نہیں کہ پتہ نہیں تھا کہیں کہ نہیں رہو گے. ہم کو اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے, آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ, اولیاء کرام کے دامن سے آپ جدا نہیں ہوں گے, غوث پاک کا دامن بھی ہاتھ میں رہے گا, غریب نواز کا دامن بھی ہاتھ میں رہے گا, داتا حضور کا دامن بھی ہاتھ میں رہے گا, اور سارے اولیاء کرام کا پیار دل میں بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور انشاءاللہ انہی اولیاء کرام کے پیچھے 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں گے, اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سنا, ان کی سیرت کے حوالے سے سنا. مکتبۃ المدینہ کے دو رسائل ہیں اس حوالے سے, فیضان معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے 24 صفحات ہیں اور 25 روپے قیمت پر آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کرامات حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے 17 صفحات ہیں اور 28 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کسی کو دوران نماز چھینک آ جائے اور وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہہ دے تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟
اگر نماز میں چھینک آ جائے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حمد کہے, یعنی الحمدللہ وغیرہ کہے. البتہ اگر کسی نمازی نے نماز ہی میں حمد کہہ لی تب بھی فقہ کرام یعنی عالم علماء کرام کی تصریحات, ان کے فرامین کے مطابق, ان کی تحقیقات کے مطابق اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی, کہ چھینک آنے پر حمد کہنا عرفاً جواب نہیں, لہذا مفسد نماز ہونے کا سبب نہیں پایا گیا, نماز نہیں ٹوٹے گی. اذا لفت اہل سنت کے فتوے کا ایک اقتباس یعنی حصہ.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید پیارے بچوں, میرا آج کا جو پروگرام ہے اس میں آج ہم سنیں گے حسنین کریمین کی امی جان سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے. میرا پہلا سوال ابو بکر سے ہے. بیٹا ابو بکر آپ تیار ہیں؟
جی.
ماشاء اللہ, یہ بتائیے کہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا تھا.
ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. اب میرا دوسرا سوال علی سے ہے. علی بیٹا آپ بتائیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کب اور کہاں ہوئی؟
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و با سعادت اعلانِ نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں ہوئی.
سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. اب میرا اگلا سوال عثمان سے ہے. عثمان آپ تیار ہیں؟
جی سر.
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 2 لقب بتائیے.
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اور بتول ہے.
جواب درست ہے. ماشاء اللہ, شاباش عثمان بیٹا, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سب بچوں نے ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں جوابات دیے. اللہ پاک آپ کو مزید قوت حافظہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ تمام بچوں نے صحیح صحیح جواب دیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ صحیح جواب دیتا ہے حسب معمول ہم ان کو آم کا تحفہ پیش کرتے ہیں.
تقدیر سے ملی ہے محبت, حسین کی محبت, حسین کی.
تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ ابو بکر. ماشاء اللہ ابو بکر, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرا و ایاکم, ماشاء اللہ. دوسرا بچہ کون تھا؟ محمد علی. علی یہ آپ کا, ماشاء اللہ آپ کی گفٹ پیش کیا جاتا, آپ نے صحیح جواب دیا,
جزاک اللہ خیرا
و ایاکم. تیسرے ہمارے عثمان, ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست تھا. عثمان آپ کو بھی گفٹ پیش کیا جاتا ہے,
جزاک اللہ خیر.
حسینی بابا میرا آپ سے ایک سوال ہے, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زارا اور بتول کیوں کہتے ہیں؟
یہی سوال ہم امیل رسول کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ امیل رسول آپ ارشاد فرمائیے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا اور بتول کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
زہرا کلی تھی, کلی زہرا کا معنی کلی ہوتا ہے,
کلی.
اور آپ کو, آپ میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا بھی کرتے تھے, تو یوں کلی زہرا اس اعتبار سے. اور بتول کا معنی جو دنیا سے بے رغبت ہو, تو چونکہ آپ کو دنیا کے اندر رغبت نہیں تھی, آخرت کی طرف اللہ پاک کی رضا کی طرف آپ مائل رہتی تھیں, تو اس لیے اس اعتبار سے آپ کو بتول کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد کلیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سفر میں قضا ہونے والی نماز کو سفر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟
سفر کی نماز قضا کی ہوئی ہے تو وہ جہاں بھی چاہے سفر میں بھی کر سکتے ہیں, حضر میں بھی کر سکتے ہیں, وطن میں آ کر بھی کر سکتے ہیں. اور جو سفر کی قضا ہے جیسے قصر نماز, سپوز کرو کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس کے فرض 2, تو اب وہ سفر میں قضا کریں گے تب بھی 2 کریں گے, اور گھر آ کر کریں گے تب بھی 2 قضا کریں گے قصر. اور اگر حضر کی قضا ہوئی تھی, اپنے وطن میں ہی قضا ہو گئی تھی, اب سفر میں جا کر اگر اس کو قضا کریں گے تو پوری ہی کریں گے, 4 فرض کریں گے, 4 کے 2واں قصر قضا نہیں ہوگی, پوری کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ مسافر نے اگر سفر کی نیت سے اتنا سفر کیا کہ وہ 92 کلومیٹر کے سفر سے جانا چاہتا تھا, لیکن 20, 25, 30 کلومیٹر یعنی سفر کی جو مسافت ہے اس سے پہلے پہلے اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا کہ وہ اب نہیں جانا چاہتا, تو کیا وہ پھر بھی مسافر رہے گا یا اس کے لیے کیا احکامات شرعی ہیں؟
ادھورا سفر اس کا تھا اور اب ارادہ بدل دیا اور گھر کی طرف پلٹ پڑا, گھر واپس آنے سے پہلے بھی دوران سفر پوری نماز پڑھے گا, قصر نہیں کرے گا. اچھا, اس سے پہلے جو راستے میں اس نے نماز پڑھی قصر,
یعنی اگر نکلا ہے شہر سے باہر تو باہر نکلتے ہی اب یہ مسافر تو متحقق ہو گیا, اب اس نے جو فرائض ہیں 4 رکعت والے وہ تو قصر ادا کرنے ہیں.
وہ قصر ادا اس نے کر لی ہے, وہ تو ہو ہی گئی نماز, ہے نا. اب جو جیسے نیت اس نے بدلی کہ مجھے اب گھر چلا جانا ہے اور ابھی شرعی سفر اس کا مکمل ہوا نہیں تھا, تو اس لیے اب وہ راستے میں جو نماز پڑھے گا وہ پوری پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فوت شدہ کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, یہ کہنا کیسا؟
انہوں میں رائج ہے فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا, تو یوں شرن کوئی ناجائز وغیرہ اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, ویسے بنظر غائر دیکھے نا تو ہر مسلمان اللہ کو پیارا ہے, جو بھی ایمان سے گیا وہ پیارا ہے, اگرچہ گناہ گار کو معاذ اللہ بعض ایسے ہوں گے جن کو سزا بھی دی جائے گی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیارا نہ رہا, آخر جنت میں جائے گا وہ, تو پیارا تھا جب بھی جنت میں گیا. جیسے مرحوم, مرحوم کے معنی مرا ہوا یہ نہیں ہے, مرحوم کے معنی یہ کہ اس پر رحمت کی جائے, دعائے رحمت ہے مرحوم کہنا, مرحوم رحمت کی جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم مسلمان کو مرحوم کہتے ہیں, غیر مسلم کو مرحوم کہنے کی اجازت نہیں ہے, کہ وہ مرحوم نہیں ہو سکتا, وہ صرف مسلمان ہی مرحوم ہے. تو اب یہ کہ چاہے وہ کیسا ہی گناہ گار ہو, کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی لیکن مسلمان ہے تو ہم مرحوم کہتے ہیں کہ اس پر رحمت کی جائے, ہم دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ جب یعنی کہ اس پر یہ رحمت تو ہے کہ اس کا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو یہ رحمت ہے, اگرچہ وہ دوزخ میں گیا بھی گناہوں کی وجہ سے معاذ اللہ, تو باہر نکلنا یہ رحمت کا ظہور ہی تو ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان افروز نقطہ بیان کیا کہ کوئی بھی مسلمان سزا پوری نہیں ہوگی اس کی, پوری ہونے سے پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ باہر آ جائے گا جہنم سے. اب جب سزا پوری ہو گئی تو اس نے تو باہر آنا تھا, اب شفاعت کس کی, تو یہ پہلے باہر آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اس پر بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ چلو یار جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا یار, آخر جانا تو جنت میں, تو ایسا شخص پھر نہیں نکلے گا جہنم سے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو گھٹیا جانتا ہلکا جانتا ہے. تو اللہ کے عذاب کے تعلق سے کوئی بول دے نا کہ میں برداشت کر لوں گا, تو یہ برداشت کرنے کے معنی میں ہی ہے نا کہ نکلیں گے تو صحیح نا یار. تو یہ کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا, تو اس لیے وہ یہ کہنا کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا یہ کفر ہے. تو ایسا کہنے والا پھر کبھی بھی نہیں نکلے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو کبھی بھی یہ کہنا بھی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے کہ چلو یار جنت میں جائیں گے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جہنم میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہیں جائیں, تو ایسا کرم کر دے ہم کو معاف کر دے, یہ کرنا چاہیے. ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ یار میں تو بہت گناہ گار ہوں, میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں, مجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا, مجھے جہنم میں ضرور ڈالے گا. نہیں نہیں نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی یہ نقطہ نواز ہے, اور وہ کس بات پر خوش ہو جائے اور بے حساب جنت میں داخل کر دے, یہ کس اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور خوف بھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ کسی چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک ہماری پکڑ فرما کر میں جہنم میں ڈال دے, ڈرنا چاہیے اسے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کا ابھی پچھلے دنوں ہم نے یوم شہادت منایا پہلی محرم کو, ان کا فرمان ہے کہ اگر اللہ پاک سبھی کو جنت میں داخل کر دے سوائے ایک کے, تو میں پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک جنت سے روک دیا جانے والا میں ہی نہ ہوں. اور اگر اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دے اور صرف ایک کو ہی جنت میں بھیجے, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں. یہ مثال بہت پیاری ہے فاروق اعظم کا ارشاد کہ امید ہو تو ایسی مضبوط ہو, اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹے, اور خوف ہو تو ایسا ہو کہ قرار نہ آئے, کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے. خفیہ تدبیر یہی کہ چھپا فیصلہ, تو ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ڈر جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, ڈرتے ہی رہنا چاہیے. تمہارا لیے بڑی بے وفائی اور نادانی ہے کہ جو رب اتنا رحیم و کریم ہے, اتنی رحمت کرتا ہے, ہم اس کی بارگاہ میں نہ جھکیں, اس کو سجدہ نہ کریں اور اس کو ناراض کرتے رہیں. ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے تھوڑا یوں دل ٹھکتا نہیں ہے, نہیں ماں ناراض نہیں ہونی چاہیے, نہیں نہیں والد صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے. ہم ماں باپ کو ناراض ہونے سے اتنا دیکھے ہم اس کو ایزی نہیں لے رہے, بلکہ ہم اس کو مطلب یعنی کہ وہ ہیوی لے رہے ہیں. تو اللہ پاک کو ناراض کرنے میں, اس کے پیارے حبیب کو ناراض کرنے میں بالکل ہی ہم لوگ مطلب ایزی لے رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا عطا فرمائے کہ ہم کس منہ سے بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گے اگر گناہ کرتے کرتے دنیا سے گئے.
میرے لیے سنت, کبھی کبھار ہم اپنے دوست یا بھائی سے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون لیتے ہیں, اور جب موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, تو کیا ہم ان کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
ایک تو ہے کہ جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی وہ تو اس کی اجازت سے بھی نہیں دیکھ سکتے, باقی اس کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ تو ظاہر دیکھنی ہی نہیں ہے نا, انڈرسٹوڈ ہے, اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کو بھی اجازت دینی بھی نہیں چاہیے.
اصل میں آپ تو بنیاد پر تشریف لے آئے, یہ دیکھ چکا دیکھنے کے بعد کہہ رہا اس کو ڈیلیٹ کر دوں.
اچھا دیکھ چکے تھے یہ, اچھا 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 یوں پوچھا انہوں نے, اللہ اکبر, ہاں سمجھ گیا. اب برائی کو تو ہاتھ سے مٹانا چاہیے لیکن فتنے کا خوف بھی تو دیکھنا ہے نا, فساد ہوگا نا, لڑائی ہو جائے گی بھائی سے, تو وہ اجازت دینی ہی تھی تو وہ آپ کو دیتا ہی کیوں, اس کو مٹا کر ہی دیتا. مٹانا تو ہر ایک کو آتا ہے, ڈیلیٹ کرنا
اب یہ تو اس پر ڈپینڈ کرے گا جو حالات ہیں, جیسے آپ نے فرمایا فتنے کا اندیشہ وغیرہ سب, جیسے والد والد کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ گیا وہ ڈیلیٹ کرتا ہے اگر فتنہ نہیں ہوتا تو. لیکن اصل تو وہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی طرف توجہ دینے کی بات ہے نا, کہ موبائل فون آپ کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے نہ کہ اس کی چیزیں پرائیویٹ چیزوں کو دیکھنے کے لیے.
اب وہ دیکھا ہو تو غلط کیا ہی کیا, توبہ کرے, اس توبہ اس کا حل توبہ ہے, ڈیلیٹ کرنا حل نہیں ہے. ڈیلیٹ کرنے کی وہی صورت بنے گی, اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو ڈیلیٹ کر دے, اگر ہے تو ممکن ہے تو اس کے لیے نیکی کی دعوت دے, اس کو سمجھائے.
حضور یہ تو موبائل ہاتھ میں آیا تب کی بات ہوئی, یہاں یہ جو تانک جھانک کرنے کی جو قوم میں عادت ہے نا, اب جیسے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ موبائل ہے تو اگر کوئی بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا ہے نا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو ہوگا نا اس کی اس کو بھی اس کو بیچے نہیں ہے, یہ کر کیا رہا ہے. اب اس کے چکر میں جو نا پرائیویٹ وہ پرائیویسی پروٹیکٹر بھی آ گئے, یعنی ایسے پروٹیکٹر آ گئے اوپر لگانے والے کہ جو پاس والے بیٹھے ہوئے کو آپ کے موبائل میں وہ جھانکے بھی تو اس کو نظر نہ آئے, یعنی حالانکہ تھوڑی اسکرین پر ڈارک ہو جاتی ہے لیکن ایسی عجیب و غریب قسم کی یہ قوم کے اندر عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی یہ کر کے آ رہا ہے ذرا دیکھوں جھانکوں, یہ تانگ جھانک کی عادت موبائل کے اندر یہ ایسی پری ہوئی ہے, ایسی پری ہوئی ہے کہ اللہ اکبر, یعنی بالکل بعض اوقات ٹائپ کرتے کرتے اپنے کو دیکھنا پڑتا ہے, دیکھ تو نہیں رہا ہے. اچھا جب اپنے اس کو دیکھیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ یہ تو بالکل
اجانا ہو جائے گا,
اور نہ بالکل اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے کیا کر رہے ہیں,
چوری چوری دیکھ رہا ہے.
اور یہ جو تانک جھانک کرنے کی عادت ہے نا, یہ اس کے تعلق سے بتائیے کہ یہ جو مکتوب والا جو ایک حکم ہے کہ یہ حکم یہاں بھی لگے گا نہیں لگے گا, اور اس کے حوالے سے کیا پتا ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے
کہ حکم کیا ہے یہ بتا دیجئے.
آپ بتائیے.
وہ تو جو کسی کا خط دیکھتا ہے وہ جہنم کی آگ دیکھتا ہے, اس طرح کی حدیث پاک ہے. اب اس پر ہے نا, اس پر بھی یہ لاگو تو آئے گا نا کہ وہ اصل جو علت تھی وہ دیکھنے کی سبب وجہ وہ یہاں بھی موجود, موبائل میں بھی موجود. بلکہ مطلب ویسے ہی اگر کوئی ایسا مواد نہیں بھی ہے تو آدمی کو مزہ نہیں آتا. یعنی جیسے کہ میں اب بیٹھا ہوں, میرے پاس مواد جو بھی ہے وہ کوئی وہ چوری چوری والا نہیں ہے, کس طرح کی تصویریں ہیں جس کی دیکھ لی اور اب ڈیلیٹ کر دوں والا, کوئی صاف ستھرا مطلب حدیثیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن مجھے پسند نہیں آئے گا کوئی یوں یوں دیکھے گا اس کو, تو یہ آدمی کو نہیں مزہ آتا. میرا اپنا جو ٹائپنگ تحریری کام ہوتا ہے اس کی کمپوزنگ جو سہی بھائی کرتے ہیں, بعض اوقات یہ نا کئی بار نوٹ کیا میں نے, میں نے مجھے یوں نظر پڑی ہے دیکھ لیا اور غلطی بھی نظر آئی تو کوشش کرتا ہوں بتاؤں نہیں میں کہ یہ بعد میں درست ہو جائیے, اور کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ پڑھوں, بچتا ہوں میں کہ وہ میں یوں یوں جا جا کے پڑھوں گا نا تو یہ بیزار ہو جائے گا, پھر بولوں گا یہ کر دو وہ کر دو, یہ تنگ آ جائے گا. تو اس لیے میں اپنا کام بھی دیکھنے سے میرا ذہن ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے.
آپ تو حضور اپنا کام دیکھنے سے بچ رہے ہو نا, یہاں تو یہ کسی
اور, یہ سمجھا رہا ہوں میں کہ جب یعنی کہ جو دوسروں کا کام اگر دیکھو گے تو اس پر کیا گزرے گی.
مطلب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جیسے میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا فار ایگزامپل, اور مجھے کوئی میسج کر رہا ہے اور میں نے اس کو لکھ کر بولوں گا تو اس کو کان میں آواز آ رہی ہے نا, اس کو لکھ کر بھیجوں گا میرے ساتھ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کی موجودگی میں بات نہیں کر سکتا, میں یہی لکھ رہا ہوں وہ یہی پڑھ رہا ہے. اب بولو یار مطلب کہ کیا مطلب کہ مسئلہ ہے, کہاں جائے گا بندہ یار,
مدینے بھی دیتے نا, جیسا کہ کوئی مقرر ہو اس کو پرچیاں, پہلے اپنے پاس بھی پرچیاں آتی تھی, یہ کیبن نہیں تھی, تو یہ پرچی جس کو دی نا تو یہ چودھری صاحب پہلے پڑھتے تھے پھر آگے پڑھاتے تھے, ارے بھائی آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دیے, آگے دینے کے لیے دیے, یہ تماشا دیکھ کے بھی تو جس کے ہاتھ میں آتا وہ تجسس ہوتا کہ میں پہلے پڑھ ڈالوں گی اس میں آئی کیا.
اچھا حضور ایک اور مسئلہ اس میں بھی ہے, آپ نے ایک تحریر لکھی, ٹھیک ہے حضور, آپ نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اور بڑا غلط ہو گیا تو اس کو اپنوں نے وہ اوپر لائنیں مار دیں, اب لائنیں مار دیں نا تو اگلے کو جس کے پاس یہ تحریر گئی ہے یہ اس لائنوں کے اندر بھی بولے گا, اس کے ادھر سے تو نظر نہیں آ رہی, پیچھے سے مڑ کے دیکھے گا کہ شاید ادھر سے نظر آ جائے. سمجھ یہ نہیں آ رہی حضور کہ لوگوں کی تحریروں میں, ان کی زندگیوں میں, ان کے ذاتی معاملات میں اتنی جو تانکنے جھانکنے کی اور کچھ نہ کچھ کریدنے کی جو عادت ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس کو ایک تو اس کا نام کچھ دے دیں آپ کہ اس کا نام کیا ہے.
پنچات, میمنی میں تو پنچات
پنچات بولتے ہیں,
پنچات.
اور اس سے بچنا کیسے یہ بتا دیں,
ہے فطرت ہے یار, صحیح بولتا ہوں. مطلب جب میں بھی عوام میں جن دنوں ہوتا تھا نا, اپنے زندگی کا زیادہ عرصہ تو میں نے کوئی حفاظتی امور میں سیکورٹی میں تو نہیں گزارا, باہر ہی رہا ہوں, مجھے پتہ نا اسی پنچاتیں کرتے تھے لوگ بات بات پہ, انہیں پورا بایو ڈیٹا لیتے ہیں, آپ کے بھائی کتنے ہیں, بہنیں کتنی ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, کس کی شادی ہوئی ہے, کس کے منگنی ہوئی ہے, کس کے کتنے بچے کا, آدمی یار زبان کھینچ لے اس کی, یار تیرے کو دی کس نے زبان یار ایسا بولنے کے لیے, مطلب اتنا اندر, مطلب یہ عام ہے, یہ عام, یہ بہت سو کا تجربہ ہوگا, تیری بہن اتنی ہے, تیرے بھائی کتنے ہیں, شادی کس کی ہوئی ہے, اچھا اس کی عمر اتنی ہو گئی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی شادی, یہ بھی اس کو بتاؤ, یہ پنچایت اس کو ساری. اچھا یہ قدرتی بات ہے کہ مجھے الحمدللہ عادت نہیں ہے اس طرح کے سوالات کی, کس کے کتنے بچے, کس کی کتنی بہنیں, وہ خود بتا دیتے ہیں یہ الگ بات ہے سمجھے, یا وہ ساتھ رہتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے, اور پوچھنا کہ الحمدللہ میرا معمول ہے ہی نہیں سمجھے, اللہ کی رحمت سے بس وہی پتہ چل جاتا ہے, بعض اوقات نام بھی مجھ سے رکھواتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں دعا بھی مجھ سے کرواتے ہیں, تو وہ چھوٹی ہے, وہ تیسری ہے, وہ دوسری, وہ تیسرا بچہ اور چھوٹا بچہ اور بڑا بچہ, تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی کی پلٹن کتنی ہے, ورنہ پوچھنے کا معمول نہیں ہے بلا ضرورت, مطلب کبھی ضرورت ہوئی تو چلو پوچھ لیا تو, لیکن جنرلی میری عادت نہیں ہے, لیکن میں اس سے گزرا بہت ہوں اور اس مزہ نہیں آتا تھا, اس طرح پوچھتے تھے لوگ کہ وہ مزہ نہیں آتا, آدمی کو شرم آتی ہے, بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ شرم تم کو مگر نہیں آتی, وہ اسے سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کو واسطہ پڑتا ہوگا شاید اس طرح کے سوالات کا. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم مطلب یعنی کہ پانجی کرو تو سانجی تھی, ہے نا، اپنی کرو تو شام ہو، دوسروں کی پنچایت بلا ضرورت یہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک اسلامی بہن کے 2 سال کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا اور دیگر مسائل بھی تھے۔ آپریشن اور علاج کے باوجود 17 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد وفات پا گیا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قدرتی معاملات کو چھیڑنا منع ہے یا علاج نہیں کروانا چاہیے تھا، کیونکہ ہارٹ سرجری ہی بچے کی موت کا سبب ہے؟
ہر سرجری ہی،
اس بچے کی جو ہارٹ سرجری کی گئی وہ اس کے لیے
دل میں سوراخ تھا
جی،
علاج تو کروانے میں کیا حرج ہے؟ ہارٹ سرجری سے تو، ہارٹ سرجری ہو یا کوئی بھی سرجری ہو، اس میں فوائد بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے دونوں کے موتیا نکلوائے تو میری نظر بہتر، تو میں ڈاکٹر سے خوش ہو کر کہا میں نظر بہتر ہو گیا، تو بولے یہ تو فائدے ہیں نا آپریشن کے، ریلیف تو ملتا آدمی کو، راحت تو پہنچتی ہے اس سے۔ وہ اس طرح مطلب دل کے سوراخ میں اس طرح کا جو چلایا نا پیغام، تو یہ ہر دوسرے گھر میں دل کے سوراخ والے بچے ہوتے ہیں، دل کے سوراخ بچوں کے بہت آج کل ہیں، یہ سب گھبرا جائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ دل کے سوراخ والوں کے بچوں کے جو دل میں سوراخ ہوتے ہیں نا، یہ لمبا بھی جیتے ہیں، آپریشن سے بھی درست ہو جاتے ہیں، بغیر آپریشن کے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہمارے قریبی اسلامی بھائی ہیں، اس کی بچی کے دل میں 3 سوراخ تھے اور ماشاءاللہ جوان بھی ہو گئی، کوئی ان کا آپریشن کچھ بھی نہیں، اور اب غالباً اور رپورٹ بھی کلیئر ہو گئی ہے، سوراخ خود بخود بند ہو گئے۔ کیونکہ وہ اس طرح کے سوال سے گھبرا جائیں گے نا کہ جس کو سوراخ ہوا گیا نہیں جائے گا، بغیر سوراخ والا بھی جائے گا، جس کے دل میں سوراخ نہیں ہوتے وہ خوش فہمی میں نہ رہے، موت اس کو بھی آئے گی، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو موت آ جائے گی، چاہے دل میں سوراخ ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک اس بچے کے والدین کو صبر عطا فرمائے، وہ بچہ شاید نابالغ تھا جو میں سمجھ سکا ہوں، والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو یہ ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ یہ سرجری کی اس لیے فوت ہو گیا۔ کتنے لوگ جو ہیں مطلب یعنی کہ ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں گردوں کے اور یہ جی رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی آپریشن فیل ہوتے ہیں، چاہے وہ گردے کا ہو، چاہے دل کا ہو، چاہے پیننگس کا ہو، یا کوئی چھوٹا سا آپریشن ہو، فیل ہو جاتا ہے بندہ، مطلب یعنی کہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جب تک ہمارے سانس باقی ہیں ہمیں موت نہیں آتی، موت خود ہماری محافظ ہے۔ حضرت مولا علی کا یہ قول ہے، موت خود میری محافظ ہے، جب تک میرا وقت پورا نہیں ہوا موت نے میرے قریب نہیں آنا۔ تو اس لیے وہ لوگ تو مرتے ہیں، بھی لڑا لڑی کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا کچھ ہے ہی نہیں، مطلب یہ نہیں کہ ایک کیس میرے پاس ہے کہ وہ گردوں کا آپریشن کروایا کسی نے اپنی ماں کا، تو وہ وقت پورا ہو گیا تھا، ایج بھی تھی ماں کی، تو وہ وفات پا گئیں۔ اب وہ ایک جو بیٹے تھے ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آئی، اور ڈاکٹر کا قصور ہے تو میں تو کیس کروں گا، دوسرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا، اور آپ کہیں گے تو مان جائیں گے۔ تب وہ ماں کا صدمہ تھا، وہ بہرحال وہ ناراض بہت ہوئے تھے، تو میں نے ان کو سمجھا، مان گئے۔ میں نے کہا یار اب اس کا وقت پورا ہو گیا، ڈاکٹر کیوں اپنے ہاتھوں اپنا کیس خراب کر کے خود کو بدنام کرے گا، اس کو آپ سے دشمنی کیا، مفت تھوڑی کیا تھا یار اس نے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ڈاکٹر کیوں کیس خراب کرے گا، وہ تو بالکل بدنام ہو جائے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے نہیں، اس کا تو پروفیشن ہے، وہ تو اچھے سے اچھا کام کرے گا، اس کے لیے وہ خود ذہنی طور پر مجبور ہے کہ میرا کیس خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا، اچھا پھر بھی اگر آپ کیس کرتے ہیں ہار تو آپ جاؤ گے، وہ تو آفیشلی سرجن ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سب کچھ ہے، پہلے سے لکھوا لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو کیس تو ہارنا آپ نے، تو کیوں یار جذبات سے کام لیتے ہیں، کلی ولی رکھ مولا تیاز، سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، وہ پھر کیس کا بڑا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، जज्बात में आने से कि डॉक्टर ने यूँ कर दिया, डॉक्टर ने, डॉक्टर काहे को यूँ करेगा यार, डॉक्टर के पीछे फिर डॉक्टर के बगैर चारा भी तो नहीं है ना। अब डॉक्टर पे बुरा भला हम बोलते रहे जाकर, मतलब हाथ बांध के खड़ा तो उसके पास ही है, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, दो रात से सोया नहीं हूँ। अब जिससे अपने को मतलब पड़ता है उसके पीछे डंडा लेकर घूमना क्या यार। हाँ, जो खराबियां हैं उनकी हम दूर करने की कोशिशें करते रहे, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर ही रही है अल्लाह की रहमत से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दिल के सुराख का रूहानी इलाज, ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार यानी 75 टाइम्स पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे और घबराहट दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना बेफजल ही तआला फायदेमंद है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने यह दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब السماواتي السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
محمد
صلى الله عليه وسلم। मदनी मुज़ाकरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, मौलाना इलियास कादरी ऑफिशियल अकाउंट्स, इस पर भी देखा जा रहा है, वहाँ भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। ये फहमीद अख्तर हैं, ये सवाल कर रहे हैं, अगर कोई शख्स बाइक चला रहा हो और उसके सामने अचानक बिल्ली या कोई जानवर आ जाए, अगर उस वक्त वो ब्रेक लगा सकता है लेकिन अचानक सामने आने की वजह से ब्रेक ना लगी और बाइक का अगला टायर बिल्ली या सामने आने वाले जानवर के ऊपर से गुजर जाए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा?
बात जगह कानून होते हैं वो अलग बात है, किसी का लाइसेंस का कुत्ता मर गया और बाहर अरब दुनिया में तो वो कहा जाता है ऊँट को मार दिया ना, इंसान से ज़्यादा उसको मतलब यानी कि सख्त जुर्माने होते हैं वहाँ के हिसाब से। अब ये हमारे यहाँ जंगली, यानी जंगली क्या मतलब, ये जो मोहल्ले की बिल्लियाँ कुत्ते बाज़ औक़ात रोड पर आ जाते हैं, घर को जानबूझ कर नहीं मारता होगा, मारना भी नहीं चाहिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो आ गया तो इसका क्या इलाज, न कानून इस पर कोई आप हरकत में आता है, शरण भी गुनाह नहीं है कि आपने जानबूझकर तो मारा नहीं है बिला वजह, तौबा भी फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, हो गया हो गया।
सब दिल के अंदर जो ना वो एक खलजान सा हो जाता है और तबीयत जो ना वो उकताहट का शिकार हो जाती है, यानी जो भी इस तरह जिनके साथ भी इस तरह का मामला होता है, हालांकि कसूर नहीं होता बज़ाहिर उनका, तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं, पूछते हैं आके कि सदका कर दें, क्या सदका करना पड़ेगा?
पड़ेगा नहीं, कर दे तो हर्ज भी नहीं है, कि हदीस पाक में कि अपने मरीजों का सदके के जरिए इलाज करो, तब घबराहट का मरज आपको लागू पड़ा है, इसके इलाज के लिए सदका दे दो, हो गया तो इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी और दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि इसको बचाने में बाद वक्त गाड़ियाँ उलट जाती होंगी और बंदे खतरे में पड़ जाते होंगे, लेकिन ये अचानक और इत्तेफाक से हो जाता है कि आदमी को कुछ समझ आती नहीं, दिमाग काम नहीं करता, तो कभी गाड़ी उलट जाना या कभी जानवर का ही मारा जाना, वो दोनों ही सूरतें होती होंगी।
सीधी इस तरह से भी होता है कि इलाकों में बाज़ दफ़ा सख्त सर्दी है तो डैशबोर्ड में जाके बिल्ली के बच्चे इस तरह चले जाते हैं, या पार्किंग वगैरह के एरियाज़ के अंदर बिल्ली के बच्चे छोटे वो जाकर बाइक के नीचे बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, जब बाइक बंदा निकाल रहा है तो अचानक से उसके ऊपर बाज़ दफ़ा पाँव वो टायर चला जाता है।
ज़ाहिर इसमें भी कसूर नहीं है इसका, جہاں ایسا ہوتا ہو تو لوگ خود چیک کر بھی لیتے ہوں گے لیکن کبھی توجہ نہیں بھی رہتی ہوگی. دیکھ بندہ اگر مارا گیا نا بے خیالی میں بھی اس کے مسائل ہیں, یعنی خیال نہیں تھا میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا, اس کے اپنے مطلب یعنی کہ قوانین ہیں, شرعی قوانین بھی ہیں اور دنیاوی قوانین بھی ہیں. تو یہ نہیں وہ بلی اور کتے کو مار دیا تو کچھ نہیں خلی ولی, یہاں نہیں ہے.
محرم شریف 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں, کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 26562 26562, اسلامی بہنوں کی تعداد 19572 19572, ٹوٹل تعداد 46134 46134, یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 33457 33457, اسلامی بہنوں کی تعداد 15401 15401, ٹوٹل نیتیں 48858 48858.
روزہ تحریک اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کی جو بھی آپ نے نیتوں کی کارکردگی دیکھی تو آپ بھی اس میں شامل ہوں اور شعبہ اصلاح اعمال کو اپنی نیتیں بھجوائیں. ابھی نمبر دکھایا جائے گا, اس نمبر پر آپ اپنی نیتیں بھیج سکتے ہیں.
فضیلت بھی بتا دیا کرو نا, ترغیب ہوتی رہے.
آپ محرم شریف کے روزوں کے بڑے فضائل ہیں کہ جو محرم کا روزہ رکھے تو ہر روزے کے بدلے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں. تو اس تحریک میں ضرور شامل ہوں, اپنی نیتیں بھی بھیجیں, اللہ پاک عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ایس ایم ایس کے ذریعے سکید عبد المصطفیٰ سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص گناہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ اسی طرف چلا جائے تو کیا اسے مایوس ہونا چاہیے یا مسلسل کوشش جاری رکھے؟
لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ پاک سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے, گناہوں کو مٹانے والا ہے, رحمت کرنے والا ہے, مہربان ہے. کفر کون ہی بخشے گا, جو گناہ ہیں ان کو اللہ پاک بخش دے گا اپنی رحمت سے. مگر کفر کی بھی صورت یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے اپنے کفر سے, کلمہ پڑھ لے, تو اس کی بھی بخشش ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس, میں نے بیچ میں بھی کہا نا کہ یہ بس اللہ مجھے نہیں بخشے گا, میں بہت گناہ گار ہوں, میں بس جہنم میں جاؤں گا پھر واپس نکل آؤں گا, ہوں تو مسلمان نا. تو اس طرح کی باتیں کرنے والا جو ہے کہ اگر ایسا کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا پھر نکل تو آؤں گا نا یار, گناہ کرتے رہو تھوڑا بہت برداشت کر لیں گے, تو یہ پھر نہیں نکلے گا, اسلام سے نکل گیا, اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا پایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ موضوع جو آپ نے لیا اس میں ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جسے جب یہ کوئی بات پتہ چلے کہ اس میں یہ مسائل ہیں تو چاہیے تو یہ حضور ہونا چاہیے کہ یہ جا کر پہلے اپنی تمام تر چیزوں کی معلومات لے لیں کہ میں ایسا کرتا ہوں یا میں نے ایسا بولا تھا یا میں نے ایسا کیا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, حال میں ایک بزنس پوائنٹ آف ویو پر کسی نے مشورہ کیا تو میں نے کہا اس کی شرعی رہنمائی لے لو, تو پہلے تو ان کو سا لگا کہ اس میں شرعی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے, لیکن جب شرعی رہنمائی لی تو پتہ چلا کہ وہ جو کاروبار کی وہ جو بات کر رہے تھے وہ شرعاً جائز نہیں تھا. تو بعد میں پھر وہ گئے ہوں گے مفتی صاحب سے بات کی, تو پھر مجھ سے بات بھی ان کی, کہا کہ وہ تو جائز نہیں تھا لیکن مفتی صاحب نے ماشاء اللہ راستہ بہت اچھا بتا دیا, اس کو یوں نہیں یوں کرے گا تو یہ چیز آپ کی شرعاً درست ہو جائے گی. تو لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں حضور کہ یار یہ کہہ دیا, اب اگر اللہ نہ کرے کوئی ماضی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے, کوئی ایسا منہ سے نکل گیا یا کوئی ایسا عمل کر لیا تو معلومات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر غلطی ہوگی تو مان کر بندہ توبہ کر کے اچھی زندگی کی طرف آئے گا. تو اس یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے یہ ویسی اب نہیں ہو جس کو کوئی شوگر ٹیسٹ کروا لو تو کہتے یار کروائیں گے نہ, کوئی نکل آیا تو
مٹھائی کا کیا بنے گا,
اب مٹھائی کا کیا بنے گا, پتہ چلے گا پھر یہی نہ کروانا پھر سلا دے گا, پھر مٹھا تو مٹھا پھر ڈرپ لگے گی. تو یہ جو خوف ہے مطلب پوچھنے کا جو ہے ایک, تو یہ نفس و شیطان کی شرارت ہے کیا ہے؟
یار نفس و شیطان کی شرارت ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک سے جو ڈرے گا اللہ پاک اس کے لیے خود ہی راہ نکال دے گا. وہ نا قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. خوف خدا ہو تو رہنمائی خود ہوتی جائے گی.
میرا سوال ہے کہ جس طرح نماز کے سجدے میں ہم انگلیوں کا خیال کرتے ہیں, کیا سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں بھی اس طرح انگلیوں کا خیال رکھا جائے گا؟
جی ہاں, سجدے میں تو یہ جو طریقہ ہے اس کا کہ حدیث پاک میں سجدہ سات ہڈیوں پر کرنے کا حکم دیا گیا, تو اس لیے سجدہ تو پورا ہی کرنا ہے. یعنی سجدے میں پیشانی اس طرح جمے کہ زمین کی سختی محسوس ہو, ہلکی ہلکی چھوڑ دی تو بھی سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی کارپیٹ موٹا موٹا ہے تو اس کو تھوڑا دبانا ہوگا, اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا. اس طرح کوئی پارک میں گھاس پر نماز پڑھتا ہے تب بھی اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائیں گے تو ہی نہیں دبے گی, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. دبانے کی قوت باقی تھی اور چھوڑ دیا تو ناک کی نوک نہیں, ناک کی ہڈی دبانے سے لگے گی, یہ واجب ہے. اسی طرح گھٹنے لگانے, دونوں ہاتھ رکھنے ہیں سجدے میں, اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں مڑ کر, ان کا انگلیوں کا تلوا جو ہے جس کو انگلیوں کا پیٹ بولتے ہیں, یہ زمین پر لگ جائیں, اور دسوں انگلیاں مڑ کر یہ, تو اکثر انگلیاں رکھنا تو یعنی کہ واجب ہے, ایک کم از کم وہ تو ضروری ہے, شرط ہے, اور دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں تو یہ سنت ہے پیٹ لگ کر, لیکن دسوں نہیں لگتی, کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے, پورا زور لگانا پڑے گا, ورنہ کبھی چھوٹی نکل جاتی ہے, کبھی بڑا انگوٹھا یعنی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی کو زیادہ توجہ ضرور دیں تو انشاءاللہ یہ لگ جائیں گی سب, لیکن یہ کہ انگوٹھے کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ چھوٹی کو دباتے رہیں گے تو شاید انگوٹھا چھٹک جائے, اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج پہلی شب جمعہ ہے, اے اللہ پاک برکت رحمت اور مقبولیت کی رات ہے, اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے, ساری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے میرے طالب ہیں, الہ العالمین ان سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے, یا اللہ پاک ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے, بیماریاں دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں, مشکلیں آسان ہوں, غم دور ہوں, خوشیاں ملیں, رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں, اے اللہ پاک بے اولادیاں دور ہوں, اگر نافرمان ہے اولاد تو فرما بردار ہو جائے, روزی روزگار میں خیر و برکت ہو, قرضے اتر جائیں, مقدمہ ہے تو ختم ہو جائے, اگر کوئی مظلوم قیدی ہے تو رہا ہو جائے. الہ العالمین سب پر فضل و کرم فرما, یا اللہ پاک سب کو حج نصیب فرما, میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دیکھا, یا اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کے صدقے میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات شروع سے لے کر اب تک جو مدنی مذاکرے میں گفتگو ہوئی, مسائل ہوئے, انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے 1 سال کے لیے. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب سلسلہ نصب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب سے کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 2, بدبخت بادشاہ ابرہہ جو کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پوری فوج سمیت ہلاک ہو گیا, بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کون سے تھے؟ سوال نمبر تین، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے کون سی انمول خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی کلی کہا جاتا تھا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اس ٹائم بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے شروع سے لے کر آخر تک مدنی مذاکرے میں جو چیزیں جو باتیں جو مسائل بیان ہوتے ہیں اسی سے یہ سوالات تیار کیے جاتے ہیں۔ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔
17 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیے۔ جواب عبداللہ۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا؟ جواب 17 نمازیں۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس کی دعا کی برکت سے اسلام قبول کیا؟ جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، امیر بخش بن شاہ میر ٹنڈو آدم سندھ پاکستان، عبد الرحمن اتاری ابٹ آباد خیبر پختونخوا، نعمان علی اتاری مدنی وہاڑی پنجاب پاکستان، جمیل احمد میرپور خان سندھ پاکستان، محمد فرحان ساجد اوکاڑا پنجاب پاکستان، ابو ارقم محمد ریاض اتاری کریم آباد کراچی، شہزادہ محمد حسیب رمضان قصور پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ابو ارقم محمد ریاض اتاری کریم آباد کراچی، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔